سلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں سب سے عظیم ترین نعمت ہے جب ایک خوان کو عید بنایا جا سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو عید کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ سورہ الانعام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل کو مختلف پیراؤں میں ذکر فرمایا ہے، پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے خالقیت پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں ایک مدت تک جینے دیا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے نزول سے اور دیگر اپنے آیات قدرت سے استدلال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم سے کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی لکھا ہوا ہمیں لا کر دکھائے، اگر آسمان سے ہم ایک پرچے پر لکھ کر بھیج دے یا اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوئیں گے پھر کہیں گے کہ یہ تو کلا جادو ہے، پھر بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ ذرا زمین میں پھر کر تو دیکھو جو جھٹلانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا حشر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر اس رکوع کے اندر موجود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑے تو کون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے تمہیں چھڑا سکے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے مشرکین کو ظالم قرار دیا اور فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا جھوٹ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے یا اللہ کے نشانیوں کو جھٹلائے تو سب سے بڑے ظالم وہی ہے، اور قیامت کے دن جب مشرکین سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جس کو تم گمان کرتے تھے، تو اس وقت وہ سب بھول جائیں گے اور کچھ ان کو نہ مل سکے گا کہنے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجل کریم رکوع نمبر 4 کے اندر اپنے خالقیت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین کے اندر کوئی چوپایا اور یا جو ہے اسی طریقے سے ہوا کے اندر کوئی پرندہ نہیں ہے مگر وہ تمہاری مثل ایک امت ہے، اور فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت تم پر آ جائے تو اللہ کے سوا کون ہے کہ جس کو تم پکار سکو، یعنی ظاہر ہے کہ جب بھی عذاب آئے گا تو اللہ ہی کو پکارو گے، کوئی مشرک ہے جو بت کو پوجنے والا ہے یا کسی اور چیز کی عبادت کرنے والا ہے، جب بھی اس پر کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو اپنے معبود کو بھول کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اللہ جل وجہ الکریم نے رکوع نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ غیب کے چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیریوں میں اور نہ کوئی خشک اور یابس مگر یہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ روشن کتاب سے مراد جو ہے لوح محفوظ ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انہی علوم میں سے عطا فرمائے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجہ الکریم نے رکوع نمبر 8 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر سے آ جائے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے یا جو ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر یہ عذابات وہ بھیجے۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ذرا غور تو کرو کس طرح ہم پھیرتے اپنے نشانیوں کو، اپنے آیات کو، تاکہ تم اس کے اندر غور فکر کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شیطان بلا دے اور ایسے ظالموں کے ساتھ تمہارا بیٹک ہو تو یاد آنے کے بعد فوراً ان سے جدا ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ جل وجد الکریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر مناظرہ کیا اور اپنے چچا آذر سے کہنے لگے اتتخذ اصناما آلہا، کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ انی اراک و قومک فی دلال مبین، میں تمہیں اور تمہارے خداؤں کو کھلے گمراہیوں میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آذر سے، یہاں پر لفظ اب آیا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم کے والد جو ہے وہ آذر نہیں بلکہ تاروخ ہے۔ پھر سوال یہ کہ یہاں اب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو عربی زبان کے اندر لفظ اب کا اطلاق چچا پر ہوتا ہے، اور یہ اہل عرب کے ہاں عرف عام میں شامل ہے، یعنی ان کا عرف ہے، عرف کے اندر جو ہے وہ چچا کو ابا کہہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں تایا کو بھی جو ہے ابا، بڑے ابا کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کے ہاں جو ہے چچا کو ابا کہا جاتا ہے، اس لیے اب کا اطلاق اس پر کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کون ہے؟ ان کے والد جو ہے وہ تاروخ ہے اور وہ مومن موحد تھے۔ اس پر استدلال ہمارے علماء نے یوں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے قوم سے مناظرہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوم جو ہے جنگل کی طرف نکل گئی اور بت خانے کو خالی چھوڑا، اب بت خانے میں گھسے، وہاں کے سارے بت توڑ ڈالے اور کھلاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے شانے پر رکھا۔ اس کے بعد جب وہ واپس پلٹ کر آئے، جب دیکھا کہ بتوں کا یہ حشر کیا گیا ہے، پوچھا کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بلایا گیا، آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ہمارے بتوں کا حشر کیا ہے، تو جو کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ جس وقت آگ روشن کی گئی، تو اس آگ کے اندر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈالا گیا، تو ڈالنے کے بعد اب آذر کہنے لگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جل نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اندر آگ کے اندر کھیل رہے ہیں، تو یہ آذر کہنے لگا یہ میری کرامت ہے، میری وجہ سے اس کو آگ نہیں جلا رہی، تو آگ سے ایک چنگارا اڑا اور وہ اس کے پاؤں پر لگا، جس سے یہ جل کر راگ ہو گیا۔ جب تک یہ مرا نہیں تھا، اس وقت تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب یہ مر گیا آذر، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب کھل گیا کہ یہ مشرک ہاتھ شرک میں مرا، تو اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ یہ تقریباً جو ہے 37 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بابل سے ہجرت کی، اور یہ 37 سال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بابل سے ہجرت کرنے کے بعد آپ جو ہے مختلف ممالک، جیسے جس میں جو ہے مصر شامل ہے، شام شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین ہے، ایلیا ہے، اور ان کے درمیان کے علاقے ہیں، اس میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ پھر 90 سال کے بعد جا کر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ آئے، مکہ آئے، اور یہاں اس وقت یہ دشت و بیابان تھا، کچھ بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ تقریباً جو ہے 50 سال سے زائد کا عرصہ ہے، اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان کے اندر چھوڑا، تو اس وقت دعا کی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب، تو میرے والدین کی بخشش فرما دے، میری بخشش فرما دے، تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ تو اب دیکھیے، یہ تقریباً جو ہے 37 سال سے پہلے آذر مر چکا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دعا کر رہے ہیں، یہ 90 سال کے بعد، تقریباً 100 سال کے بعد جا کر رہے ہیں، جب اس آپ کی عمر مبارک 100 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ 50 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیا کہ کسی مشرک کے لیے مرنے کے بعد دعا مغفرت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 سال سے زائد کے بعد جو ہے دعا کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے چچا ہے۔ آپ کے والد کا نام تاروخ ہے، اور اس پر دلالت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان بھی کرتا ہے کہ حضور فرماتے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، اور میرے آبا و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں سب سے بہتر رکھا، سب سے بہتر خاندان میں میں رہا. اب دیکھیے جب حضور نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر خاندان میں ہوں، اب پیچھے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، کہ ایک مسلمان باندی کافرہ حسین عورت سے بہتر ہے، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور ایک مسلمان غلام امیر ترین خوبصورت ترین کافر سے بہتر ہے. جب ایک عام مسلمان جو ہے وہ کافر سے بہتر، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ بہترین خاندان کے اندر رہا ہوں، میرا خاندان سب سے بہترین، میرے باپ ماں باپ سب سے بہترین، اور میں جس زمانے میں پیدا کیا گیا وہ زمانہ سب سے بہترین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہر زمانے کے اندر مسلمان رہے ہیں، مومن رہے ہیں، موحد رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ حضور کے آبا و اجداد کے اندر آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ہوئے. تو جب حضور نے فرما دیا کہ میرے والدین ہمیشہ مومن ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد بھی مومن اور ان کا نام طارق ہے. اب اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت عرض کریں گے جب آزر جو ہے اس کا چہرہ خاک آلودہ ہوگا اور ایسی صورت میں وہ آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل عیال کو تو جو ہے ذلیل نہیں کرے گا، رسوائی سے بچائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ مشرک ہے. اور اس نے اچانک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے پاؤں میں دیکھو، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہوگا اور وہ جو ہے دبغ کی صورت میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا اور وہ مٹی کے اندر لوٹ رہا ہوگا. یوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو آزر کو جو جس کے چہرہ مسخ کر دیا گیا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں اس حدیث کے اندر لفظ اب کے بعد جو ہے آزر کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا، وہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کی طرف نہ جائے. اگر حضرت ابراہیم کے والد ہوتے تو پھر حدیث کے اندر آزر کے ساتھ اس کا نام لے کر اس کی صراحت نہ ہوتی. حدیث میں جو الفاظ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اب آزر کو لایا جائے گا، تو وہاں پر اب کے بعد آزر لانا اس بات پر جو ہے شارحین حدیث فرماتے اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصلی والد نہیں بلکہ یہ ان کے چچا ہے. عرف کے اندر چونکہ ان کو اب کہا جاتا ہے، اس لیے اس اب کو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصل والد کی طرف کسی کا ذہن نہ جائے، اس لیے حدیث میں اس کی جانب اشارہ فرما دیا گیا. تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمیع آبا و اجداد جو وہ ہمیشہ حالت ایمان پر رہیں. آٹھویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجدہ الکریم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے اسے کھا لیا کرو، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. رکوع نمبر 15 جو آٹھویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمیں رسولوں کی طرح کیوں عطا نہیں کی جاتی، ہمیں رسالت کیوں نہیں دی جاتی، حضور کو رسالت کیوں دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے مشرکین کے باطل عقائد اور نظریات کا رد فرمایا کہ وہ کچھ جانوروں کو مخصوص کر لیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس کا رد اللہ جل وجل الکریم نے فرمایا. رکوع نمبر 17 کے اندر بھی اللہ جل وجل الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور پیدا کیے جس میں سے جو ہے نر مادہ ہے. اب بتائیے کہ نر حرام ہے، اللہ نے نر کو حرام کیا یا مادے کو حرام کیا، یا جو مادے کے پیٹ میں اللہ نے کس کو حرام کیا؟ یعنی اللہ نے کسی کو حرام نہیں کیا، یہ حرام کرنے والے خود مشرکین ہیں کہ جنہوں نے اپنے طرف سے ان کو حرام قرار دے دیا. پھر رکوع نمبر 18 کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے حرام فرمایا، مثلا مردار ہے، بہتا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، یعنی جس پر وقت ذبح غیر خدا کا نام لیا جائے، جیسے مشرکین جو ہے وہ بتوں کا نام لیتے وقت ذبح، تو یہ جانور جو ہے یہ حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجل الکریم نے یہود پر جن جانوروں کو حرام کیا تھا اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر فرمایا. رکوع نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا حضور سے کہ اے محبوب تم کہہ دو، آؤ میں تمہیں بتاؤ تمہارے رب نے کیا حرام کیا. فرمایا پہلے بات تو یہ حرام کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری یہ بات تم پر حرام کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، تیسری یہ بات حرام کی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، چوتھی یہ بات حرام کی کہ بے حیائی کے پاس نہ جاؤ یعنی زنا کے پاس مت جاؤ، اور پانچویں اس بات کو حرام کیا کہ کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو، ساتواں یہ، چھٹا یہ کہ کسی یتیم کے مال کے اندر نہ حق تصرف نہ کرو، ساتواں یہ کہ وزن اور میزان کو پورا تولا کرو، اور آٹھواں یہ کہ جب تمہیں کسی کے سامنے جو ہے بات کرو تو اس وقت عدل کے ساتھ بات کہا کرو، اور نویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عہد تم کر لیا کرو تو اس عہد کو پورا کیا کرو. یہ 9 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر لازم کر دیے. رکوع نمبر 20 جو اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ الانعام کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. ومن جاء بالسیئات فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، اور جو برائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو سزا دے گا جتنے اس نے برائی کی ہے، اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کی جائے گی. سورہ الاعراف اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجل الکریم نے قیامت کے اندر جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ جس کا میزان باری ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس کا میزان ہلکا ہو گیا وہ خسارے میں پڑ گیا. جبکہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع جو آج کے درس کا آخری رکوع تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی تخلیق کا، اور پھر جس وقت شیطان کو اپنے بارگاہ سے دھتکارا تھا، اس کا ذکر بالتفصیل فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے کس طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو لغزش دی، اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے، اور ساتھ میں ان کے توبے کی قبولیت کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے. اللہ جل و جلالہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما، کل بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. جتنے مومن بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.